بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہر مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد شریعت پر عمل کرنا لازمی ہے، اور یہ عرض کیا تھا کہ طریقت یا تصوف بھی شریعت ہی کا تکملہ ہے، یعنی شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ شریعت پر عمل کرنے کا جو ایسا طریقہ جو بندے کو اپنے اللہ تعالی کے ساتھ جوڑ دے، اس کا نام تصوف ہے، اس کا نام طریقت ہے. اور یہ عرض کیا تھا، حضرت نے بیان فرمایا کہ شریعت کے پانچ حصے ہیں، ایک عقائد، دوسرے عبادات، تیسرے معاملات، چوتھے معاشرت، اور پانچویں اخلاق. تو عقائد میں تصوف کا کیا کردار ہے، میں پہلے اس کو واضح کر چکا ہوں. اسی طرح عبادات میں تصوف کا کیا کردار ہے کو پچھلے بیانات میں میں نے اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل عرض کی کہ جو فقہ پڑھتا پڑھاتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ فلاں کام جائز ہے، فلاں ناجائز ہے، نماز فلاں جگہ اگر طریقے سے پڑھی تو ہو جائے گی، نہیں فلاں کام میں کمی رہ گئی تو نہیں ہوگی. لیکن جو طریقت اور تصوف کا معاملہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تمہاری نماز چاہے مفتی اس کے جائز پورے صحیح ہونے کا فتویٰ دے دے، لیکن اس میں روح پیدا ہوتی ہے خشوع سے اور اخلاص سے. تو اخلاص کیسے پیدا ہو اور خشوع کیسے پیدا ہو، یہ بات عام طور سے فقیہ نہیں بتاتا بلکہ یہ اہل طریقت بتاتے ہیں. اسی طرح معاملات کا مسئلہ ہے، معاملات میں نکاح طلاق کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، روزی کمانے کے معاملات، یہ سب معاملات میں آ جاتے ہیں. اور یہ اتنا وسیع باب ہے کہ اگر اسلامی شریعت کے ابواب کو یا اس کی تفصیلات کو اگر چار حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ عبادات کا ہے اور تین حصے معاملات سے متعلق. ہمارے ہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ کی ہدایہ، تو اس کے چار جلدیں ہیں، صرف پہلی جلد ہے جو عبادات سے متعلق ہے اور تین جلدیں تمام تر معاملات سے متعلق ہیں. تو محض نماز روزہ کر لینے سے شریعت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، بلکہ معاملات کو جب تک درست نہ ہو، معاملات جب تک درست نہ ہوں تو شریعت کا حق ادا نہیں ہوتا. ان معاملات میں بھی فقہ کا کام یہ ہے یا مفتی کا کام یہ ہے کہ بتائے کہ یہ معاملہ جائز ہے یا ناجائز ہے. مثال کے طور پر نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، تو نکاح کے ذریعے، نکاح بھی ایک معاملہ ہے، اس میں دونوں شانیں ہیں، عبادت کی بھی اور معاملات کی بھی. نکاح اس لحاظ سے عبادت ہے کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسرے اس لحاظ سے عبادت ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو عفت حاصل ہوتی ہے, پاک دامنی حاصل ہوتی ہے. اس نیت سے آدمی کرتا ہے تو اس نکاح کے ذریعے انسان کو عفت حاصل ہوتی ہے. اور اس لحاظ سے بھی عبادت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جس کو بھی استطاعت ہو وہ نکاح کرے, اس لحاظ سے بھی عبادت ہے. لیکن اس میں دوسری شان معاملات کی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں اس نے کہا میں نے نکاح کیا, اس نے کہا قبول کیا, ایجاب و قبول ہوا, تو اس ایجاب و قبول سے ایک معاہدہ وجود میں آ گیا میاں بیوی کے درمیان. اس معاہدے کی حیثیت سے ایک معاملہ ہے. تو اس معاہدے کے کیا تقاضے ہیں تو کچھ باتیں تو فقیر مفتی بتائے گا کہ بھائی نکاح میں دو گواہ ہونے ضروری ہیں, دو گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح فاسد ہوگا, ایجاب و قبول کس طرح کیا جائے گا یہ بتائے گا, نکاح کے ذریعے جو ہے وہ آپس میں کیسے تعلقات جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں یہ بھی مفتی بتائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز وابستہ ہے جو نہ مفتی بتائے گا نہ فقہ بتائے گا, وہ یہ ہے کہ یہ تعلق جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا یہ تعلق بھی انسان کا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس تعلق کے بعد ہر وقت دل میں یہ بات مستحضر رہے, اس کا دھیان رہے کہ یہ تعلق میرا جو ہے بھی میری بیوی کے ساتھ, شوہر کو یہ رہے کہ بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے, اور بیوی کے ذہن میں یہ رہے کہ میرا جو تعلق شوہر کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. وہاں یہ بات جو ہے یہ طریقہ سکھاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں جو رشتہ ہو اس رشتے کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ میں اس معاہدے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اب بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں اور بیوی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شوہر کے ساتھ معاملہ کر رہی ہوں. یہ چیز جو ہے یہ طریقت ہے. تو ہر جگہ شریعت جو ہے نا اس کے ساتھ طریقت لگی ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے وہ کس کے لیے ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے اس میں. یہاں تک کہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے جو ایسے تعلق ہوتا ہے بالکل نجی انداز کا جو اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا اور وہ بظاہر صرف ایک دنیا داری نظر آتی ہے اور محض لذت اور مزہ حاصل کرنے کے وہ تعلق ہوتا ہے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ یہ کام کرے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم اپنی ذاتی خواہش کے تحت یہ کرتے ہیں تو اس میں ثواب کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی خواہش اگر تم ناجائز طریقے سے پوری کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں, وہ گناہ اس صورت میں گناہ ہوتا, اب تم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کو مد نظر رکھ کر اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کی رضا کے خاطر یہ کام کرو گے تو اس پر اجر ملے گا. تو یہ بات کہ ہمارا جو تعلق ہے یہ آپس میں یہ محض ایک زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی چن لینے کا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے جو کچھ تعلق ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے تو اس پر جعل بینکم مودتم و رحمہ, میاں بیوی کے ساتھ جو تعلق اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس میں تمہارے درمیان دو رشتے رکھے ہیں, ایک دوستی کا اور ایک رحمت کا. یہ دو سارا خلاصہ بیان کر دیا قرآن کریم نے دو لفظ میں میاں بیوی کے تعلق کا, کہ یہ تعلق دوستی کا ہے اور رحمت کا ہے. چونکہ دوستی کا ہے لہذا یہ نہ ہو کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ اپنی چلائے اور دوسرے کی بات نظر انداز کرے. اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا دوست بنایا, تمہارے نظام کے اندر یہ بات تمہارے ذہن میں پیوست ہونی چاہیے کہ یہ بیوی میری دوست ہے, اور بیوی کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ شوہر میرا دوست ہے. چونکہ دوستی ہے آپس میں, اس لیے اس دوستی کو کوئی گزند نہ پہنچے, اور گزند نہ پہنچنے کے لیے یہ ہوگا کہ اگر کسی وقت طبیعت میں خلاف طبع بات دوسرے کی طرف سے ہو گئی ہے تو رحمت کا معاملہ. کیونکہ جب دو دوست زندہ ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس میں طبیعت کے خلاف بھی امور صادر ہوتے ہیں. دو آدمی بالکل ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں ہوتے, ایک جیسا مزاج بھی نہیں ہوتا, تو تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں. جب تکلیف پیش آئے تو فرمایا کہ پھر رحمہ, اب معاملہ جو ہے وہ رحمت کا ہوگا, یعنی رحمت کا معاملہ کرو اور اس کو اپنے دوستی کے جو رشتہ ہے اس دوستی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے تمہارے اندر رحم کا مادہ ہونا چاہیے. رحم کا مادہ ہوگا تو اگر کسی طرف سے کچھ زیادتی بھی ہوئی ہے تو عفو درگزر سے کام لے گا, تحمل سے کام لے گا. یہاں یہ بھی سمجھ لے کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہیں وہ نگراں ہیں خواتین کے, یہ فرمایا. تو شوہر کو قوام بھی بنایا, نگراں بھی بنایا, لیکن نگراں کا مطلب کچھ اسی قسم کا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم دو آدمی بھی سفر پر جا رہے ہو تو اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لو, امیر بنا لو. حالانکہ دونوں دوست ہیں اور دو دوست اکٹھے سفر پر جا رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کو امیر بنا لو تاکہ اگر کسی جگہ ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ بھئی جس میں دو احتمال ہیں کہ یوں کریں یا یوں کریں, تو پھر امیر کا جو فیصلہ ہے وہ آخری ہوگا. یہ ہوتا ہے امیر کا مطلب. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنا دیا بیوی کے لیے. امیر بنانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا اور بیوی جو ہے وہ رعیت میں شامل ہو گئی, یا وہ آقا بن گیا اور بیوی جو ہے وہ غلام ہو گئی, باندھی ہو گئی, بلکہ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں ایک امیر کا ہونا ضروری ہے کہ جب کبھی مباحات میں اختلاف پیدا ہو جائے, میں لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں, مباحات میں اختلاف پیدا ہو جائے, ایک چیز یہ بھی جائز ہے ایک یہ بھی جائز ہے, بیوی کہہ رہے یوں کرو شوہر کہتا یہ کرو, تو فیصلہ جو آخر میں وہ شوہر کا ہوگا. اگر ناجائز اور جائز میں اگر اختلاف ہو رہا ہے کہ بیوی کسی ناجائز کام کو کہہ رہی ہے اور شوہر کہہ رہا ہے کہ یہ تو ناجائز ہے, تو وہ تو ظاہر بات ہے, یا شوہر ایک ناجائز کام کو کی طرف جا رہا ہے بیوی کہہ رہی ہے یہ تو ناجائز ہے, اس صورت میں بیوی کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ شریعت کے مطابق کر رہی ہے, پھر شوہر کی نہیں بات مانی جائے گی کیونکہ وہ اللہ کے اللہ کے رسول کے خلاف بات کر رہا ہے. لیکن جہاں مباحات ہیں, مباحات کے معنی یہ کہ یہ صورت بھی جائز وہ صورت بھی جائز, یہ ایسا کپڑا پہن لو یا ایسا کپڑا پہن لو, ایسا کھانا کھا لو یا ایسا کھانا کھا لو, زیادہ چیزیں جمع کر لو فضول خرچی کر کے یا اعتدال سے کام لو, تو اس قسم کی چیزوں میں جب اختلاف ہو تو آخری فیصلہ وہ مرد کا ہوگا. الرجال قوامون على النساء, اس کے معنی یہ ہے, بما فضل اللہ بعضهم على بعض, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہم سفروں کو میں سے کسی کو دوسرے پر فوقیت دی ہے, جسمانی طاقت کے اعتبار سے فوقیت دی ہے, سمجھ کے اعتبار سے فوقیت دی ہے, اس کے اندر بڑے بڑے منصوبوں کو اور بڑے بڑے کاموں کو اپنے سر لینے کی صلاحیت اس کو دی ہے. تو بما فضل اللہ بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم, اور مال خرچ کرنا یہ سارا کا سارا اللہ نے مرد کے ذمے رکھا ہے, عورت کے ذمے ایک پیسہ بھی کمانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کے ذمے ہے کہ وہ بیوی بی کو کا نفقہ فراہم کرے اپنی استطاعت کے مطابق, الموسع قدرہ والمقتر قدرہ, یہ اس کو اس کے ذمے چھوڑ. لہذا امیر کی جو بات ہے وہ عورت میں نہیں ہو سکتی, وہ مرد ہی میں ہو سکتی ہے. لہذا امیر بنایا, لیکن کیسا امیر؟ دوست امیر, جیسا دوست امیر, یعنی جو حاکم نہیں جب بس حکم چلا رہا ہے وہ آقا بن گیا ہے اور دوسرا غلام ہو گیا ہے, وہ امیر ہے, یعنی سفر کے معاملات کے اندر, زندگی کے سفر کے معاملات میں جہاں مباح چیزیں آ جائیں وہاں بات مرد کی چلے گی, عورت کی نہیں چلے گی, اور جہاں جائز ناجائز کا سوال آ جائے, جو حرام کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں چلے گی, جو ناجائز بات کہہ رہا ہے اس کی نہیں چلے گی, لیکن مباحات کے اندر امیر کا سکہ چلے گا. اور امیر کا تصور اسلام میں وہ بہت مختلف ہے. امیر کا تصور یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن کے بیٹھ گیا اور حکم چلانا شروع کر دیا اس نے, اور اب دوسرے کو اپنا ماتحت اور غلام سمجھا. امیر کا تصور یہ ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے ہیں تو غلام بھی ساتھ ہے اور ایک ہی اونٹ ہے, ایک اونٹ پر ایک مسافت حضرت عمر بیٹھ کے اونٹ پر سفر کرتے ہیں اور دوسری مسافت ان کا غلام سفر کرتا ہے, غلام جو ہے وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں کہ ہم دونوں ہم سفر ہیں, میں امیر ضرور ہوں لیکن تمہارا دوست بھی ہوں, لہذا میں نے اپنے اونٹ کو اس طرح تقسیم کر لیا ہے کہ ایک مرحلہ میں بیٹھ کے سفر کروں گا, ایک مرحلہ تم بیٹھ کے سفر کرنا. غلام کو بٹھا کر خود پیدل چل رہے ہیں, یہاں تک کہ جب بیت المقدس پہنچ گئے, آج بیت المقدس کا اللہ تعالیٰ اس کو رہا کرائے, تو بیت المقدس جب پہنچنے لگے تو غلام نے کہا کہ حضرت اب تو بالکل قریب آ گیا اور اب تو آپ ایسا کر رہے ہیں, برا لگتا ہے کہ آپ پیدل چل رہے ہوں میں اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوں. آپ نے کہا نہیں, اسی طرح جائیں گے. آخری وقت جب کہ جا کر عیسائیوں سے مذاکرات ہونے تھے بیت المقدس کے بارے میں, تو اس وقت میں غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت فاروق اعظم پیدل چل رہے تھے. اس حالت میں وہ بیت المقدس کے عیسائیوں کے ساتھ اس حالت میں ملاقات ہوتی ہے, وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیا انسان ہے کہ امیر المومنین آدھی دنیا پر جس کا سکہ چل رہا ہے وہ اس طرح آ رہے ہیں کہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھایا ہوا ہے اور خود پیدل چل کے آ رہا ہے. اسی سے جو روب پڑا ہے, اس کا جو روب پڑا ہے, اس روایت کا جو روب پڑا ہے, اس کے نتیجے میں ہتھیار ڈال دیے سب نے, کہا کہ ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے. تو یہ امیر ہے, اسلام کا امیر ایسا ہوتا ہے, اور اسلام کا امیر ایسا ہوتا ہے کہ روم اور روم کا سفیر, بڑی طاقت, سپر پاور, وہ چل کے آ رہا ہے امیر المومنین سے مذاکرات کرنے کے لیے. آگے آ کر دیکھتا ہے کہیں جا کے کوئی محل ہوگا, کوئی پہرے دار ہوگا, کوئی مجھے داخلے کی ضرورت ہوگی. معلوم ہوا امیر المومنین جو ہیں درخت کے نیچے پتھر کے سر پہ کے نیچے رکھ کر سو رہے ہیں. امیر ایسا ہوتا ہے اسلام میں. یہ تو صحابہ کرام کے دور کی بات ہے. میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مشہور احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا کہ ایک مرتبہ دار العلوم دیوبند سے اساتذہ کی جماعت کہیں جا رہی تھی کسی جگہ. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الادب وہ بھی ساتھ تھے اور دوسرے کچھ اساتذہ بھی تھے. تو حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بھائی دیکھو حدیث میں یہ حکم ہے کہ جب سفر پہ نکلو تو کسی کو امیر بنا لو, تو امیر بنا لو کسی کو. تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بنے بنائے ہیں آپ امیر, آپ ہی امیر ہیں. کہا کہ اگر مجھے امیر بناتے ہو میرا حکم ماننا ہوگا. کیا حضرت حکم مانیں گے. اب جب ریلوے اسٹیشن پہنچے تو اور اس کے ٹرین کا انتظار تھا تو حضرت مولانا اعزاز علی صاحب نے ایک بستر ایک کا اٹھایا اپنے ساتھیوں میں سے, ایک کا بکس اٹھایا اس کندھے پہ رکھ کے چلنے لگے. وہ حضرت یہ کہ کیا کہا امیر کا حکم, امیر کا حکم ماننا ہوگا. تو اب کہہ رہے ہیں ہم تو امیر بنا کے پچھتا گئے. ہر ایسی جگہ جہاں کر مشقت کا کام ہو امیر صاحب کہتے ہیں میں کروں گا. تو امیر جو ہے وہ اس درجے کا حاکم نہیں ہوتا کہ بس حکم چلایا کرے, وہ خادم ہوتا ہے. سید القوم خادمہم, خادم ہوتا ہے. لیکن جہاں سوال پیدا ہو جائے دو مباحات میں کسی ایک مباح کے اختیار کرنے کا, وہاں اس کا حکم لازم ہے. یہ مانا ہے امیر کا. ورنہ آپس میں تعلق جو ہے وہ کیا ہے, مودت و رحمہ, دوستی کا اور رحمت کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے سے قرآن شریف میں بتا دیا کہ بھئی جب تم نکاح کے رشتے میں بند رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ رشتہ کیا ہے, وہ دوستی کا ہے اور رحم کا ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں, اور میں تم میں تمہارے گھر اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر معاملہ کرتا ہوں. کیسا معاملہ کرتا ہوں؟ کہ جس ذات کا ہر وقت اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم ہے, وہی نازل ہو رہی ہے ہر وقت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح رابطے میں ہیں کہ کوئی لمحہ اس رابطے سے الگ نہیں ہوتا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہر لمحے باری تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جی میرے یہ وہاں پر حبشی لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ آپس میں نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیکھو گی؟ کہا کہ ہاں دیکھوں گی. آپ خود ان کو لے جا کر اور وہ کرتب دکھا رہے ہیں اور اپنا کندھا کر کے اس کے اوپر سے تاکہ پردہ بھی رہے اور وہ کر دکھا رہے ہیں. جس ذات کا اللہ تبارک و تعالی سے ہر آن اس درجہ رشتہ مستحکم ہے کہ ہر وقت رابطہ قائم ہے, وہ اپنے بیوی کے دلداری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو 11 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں. 11 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں کہ 11 عورتیں تھیں اور ان میں سے ہر ایک نے یہ کہا تھا کہ ہر ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا حال بیان کرے کہ تو اس کا شوہر کیسا ہے. تو 11 عورتوں میں عجیب و غریب فصیح و بلیغ قسم کی خواتین تھیں, تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے شوہر کے بارے میں تبصرہ کیا بڑے فصیح و بلیغ الفاظ میں, اور وہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سنایا. جا رہے تو کہتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ آؤ چلو دوڑ لگاتے, دوڑ لگا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ بہت کیا ہے, دوڑ جو لگائی جا رہی ہے وہ در حقیقت اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم مبدتن برحمہ, مبدتن اس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرا تعلق ان کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کیا ہے تو اس دوستی کے تعلق کا حق ہے کہ میں ان کی دلداری کروں, میں ان کے ساتھ معاملہ ایسا کروں جو دوست کا ہوتا ہے. حالانکہ عمر میں کتنا فرق ہے حضرت عائشہ کی عمر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں, لیکن اپنے اس مقام سے نیچے اتر کر اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب گھر میں دیکھا کہ پردہ لٹکایا ہوا ہے حضرت عائشہ نے اور وہ اس کے اوپر تصویر ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کی تصویر تھی اس کے اوپر, تو داخل ہونے سے انکار کر دیا, چہرہ انور متغیر ہو گیا, فرمایا میں داخل نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ نے فرمایا کہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور چہرے پر تغیر تھا, ابھی وجہ نہیں بیان فرمائی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ کو ابھی پتا نہیں تھا کہ کس وجہ سے آپ کو یہ ناگواری ہوئی ہے, لفظ یہ کہا سب سے پہلے اتوب الی اللہ ماذا اذنبت, توبہ پہلے کہ میں اللہ سے توبہ مانگتی ہوں, ذرا مجھے بتا دیں کہ میں نے کیا غلطی کی. غلطی کا سوال بعد میں کیا, توبہ پہلے, توبہ پہلے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خفا ہو رہے ہیں تو یقیناً کسی ایسی بات پر ہو رہے ہوں گے جو غلط ہے, ناگوار ہے, لہذا توبہ تو پہلے کر لوں, بعد میں پوچھوں گی کہ کیا وجہ تھی. توبہ پہلے اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ کیا گناہ کیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے جو پردہ لٹکایا ہوا ہے اس کے اوپر تصویر ہے اور جس یہ تصویر جو ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, تو پردہ اتروا دیا وہاں سے پھر داخل ہوئے آپ. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق آ جائے تو چونکہ جو بیوی کے ساتھ جو حق ادا ہو رہا تھا وہ بھی اللہ کی خاطر تھا, وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا, جو تعلقات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھے, لہذا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اور بیوی کے حق میں تعارض ہو جائے تو وہاں پھر اللہ کا حق مقدم, لہذا وہاں پر ناگواری ہے. ورنہ آپ ان کے ساتھ دل لگی بھی فرما رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, ان کے ساتھ ہر دلداری کا معاملہ بھی فرما رہے ہیں, یہ سارے کام. اور حقیقت میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار ہے, تو یہ جو بیوی کے ساتھ جس طرح کا طرز عمل ہے یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی رضا کے لیے تھا, لہذا اس میں اور عبادت میں کوئی فرق نہیں, یعنی وہ بھی اللہ ہی کے لیے. تو اس لیے یہ طریقت یہ بتاتی ہے جو قرآن و سنت ہی کی روشنی میں بتاتی ہے کہ نکاح تو ہو گیا, تم شوہر بن گئے, وہ بیوی بن گئی, اور شوہر کے حقوق یہ ہیں, بیوی کے حقوق یہ ہیں, یہ بھی بتا دیے شریعت نے, لیکن ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے اس وقت تک تم اہل نہیں ہوگے جب تک کہ تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو خطبہ کیا ہوتا ہے, خطبے میں تین آیتیں پڑھتے ہیں, ہے نا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تین آیتیں ہیں, تینوں آیتوں میں جو حکم ہے وہ کاہے کا ہے, تقوی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نکاح بے شک تم کر رہے ہو اور آپس میں تمہارے ایک دوستی والا تعلق قائم ہونے والا ہے, لیکن اس دوستی کے تعلق کو اور اس کو اس وقت تک تم صحیح ادا نہیں کر سکتے اس کا حق جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم نہ ہو, ہر وقت یہ مد نظر نہ ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, تب ہوگا یہ معاملہ درست. اور یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ اہل تصوف کی تعلیمات اور ان کی صحبت سے پیدا ہوتی. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ و عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک صاحب آتے تھے تو کسی وقت وہ کہنے لگے کہ حضرت مجھے الحمدللہ احسان کا درجہ حاصل ہو گیا, احسان کا درجہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے احسان کا درجہ مجھے اللہ نے عطا فرما دیا. حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھئی مبارک ہو, اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمہیں بات احسان کا مرتبہ, لیکن ایک بات پوچھتا ہوں, یہ احسان کا جو درجہ ہے صرف نماز ہی میں حاصل ہوا یا آپ بیوی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو اس میں بھی حاصل ہوا؟ تو نے کہا حضرت میں تو ہم نے سنا نہیں تھا کہ بیوی کے ساتھ معاملات کرنے کے اندر بھی احسان کا درجہ ہوتا ہے, ہم تو عبادت کو سمجھتے تھے کہ عبادت میں ہو, نماز پڑھ رہا ہو آدمی تو اس طرح پڑھے اگر جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, تو وہاں تو خیال نہیں آیا. میں کہا کہ احسان تو ہر وقت ہے, کیونکہ اللہ کی عبادت ہر چیز میں ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت نکاح میں بھی ہے, میاں بیوی کے تعلقات میں بھی ہے, خرید و فروخت میں بھی ہے, ہر چیز میں ہے. لہذا اصل بات احسان کی یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی کام کر رہا ہو وہاں اس کے دل میں خیال ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. چولہا جلانے کا وقت اور لکڑیاں جلانے کا وقت اور کوئلہ جلانے کا وقت یہ کہاں چلا گیا, یہ کہاں گیا سارا وقت؟ اب وہ سارا وقت جو ہے وہ فضولیات میں صرف ہو گیا, وہ پہلے اس میں صرف ہو گیا تھا یعنی اپنی زیب و زینت میں, سنگار پٹار میں, میک اپ میں, اس میں ہو گیا تھا, اب تو ماشاءاللہ موبائل آ گئے, لہذا اب وہ سارا وقت جو ہے موبائل کی نظر ہے, موبائل کو دیکھ دیکھ کے اس میں پتہ نہیں کیا کیا اس میں فیشن نظر آتے ہیں, کیا اس میں چیزیں نظر آتی ہیں, لہذا اس کی بنیاد پر فرمائشیں, اور اس فرمائشوں کے بعد شوہر جو ہے کما کما کے تھکا جا رہا ہے اور فرمائشیں پوری نہیں ہوتی, ہوتا ہی نہیں ایسا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اپنے حقوق کے اوپر تو نگاہ ہے, اپنے فرائض کے اوپر نگاہ نہیں ہے. فرائض یہ تھے کہ وہ دوستی کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, شوہر کی خیر خواہی بھی مد نظر ہو, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی جو کچھ کام کرے. قرآن کریم الموسع قدرہ والمقت, کافی وسعت ہے, وہ اپنی وسعت کے مطابق بیوی کو خوش رکھے, اور اگر کوئی بیچارہ تنگ دست ہے تو وہ اسی کے اندر رہتے ہوئے اس کو خوش رکھے. تو حقوق کی تو مانگ ہے, لیکن فرائض اور ساتھ میں اس شوہر کی خیر خواہی یہ پیچھے چلی گئی. تو اگر بندہ کوئی اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا بیوی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے, اس کی خیر خواہی کرتی ہے, تو یہ سب کون سکھاتا ہے؟ طریقت سکھاتی ہے, تصوف سکھاتا ہے. کیونکہ فقہ تو یہاں تک پہنچ کر خاموش ہو گئی کہ بھئی جب ایجاب و قبول ہو گیا تو ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے, اور نفقہ شوہر کے ذمے ہے, ٹھیک ہے, اور بیوی کے لیے اطاعت ہے, یہ کہہ کر خاموش ہو گیا فقہ. اب اس کے اوپر عمل جب کرے گا بندہ, تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو تو اس وقت تک وہ اس اپنے حقوق اور فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. اس لیے جو تصوف والے ہیں, جب کسی شیخ, جو حقیقی معنی میں شیخ ہو, جب وہ اس کے پاس جائے گا تو انسان کے دماغ سے وہ کیڑا نکالے گا جو اس کو حق تلفیوں پر آمادہ کرتا ہے, جو شریعت کے خلاف معاملات پر آمادہ کرتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے, شوہر کو کہتا ہے, بھئی ذرا تحمل سے کام لو. وہ کیا فرمایا حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان المرأة خلقت من ضلع, عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تھا, اور وہ پسلی جو ہے وہ ان اعوج شین اعلیٰ, کہ اس میں پسلی میں تھوڑی سی ٹیڑھ شروع سے ہوتی ہے, سمجھے نا. تو اس ٹیڑھ کے ساتھ تم اگر گوارا کر سکتے ہو تو گوارا کرو, اور اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے پسلی ٹوٹ جائے گی. یہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی مذمت ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جو ٹیڑھا اور سیدھا ہونا جو ہے, یہ ایک اضافی چیز ہے. اب ہم یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہیں نا, تو قبلہ کا رخ ترچھا ہے, یوں یہاں سیدھا نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں قبلہ ترچھا ہے. حقیقت میں قبلہ ترچھا نہیں ہے, مکان ترچھا ہے. حقیقت میں یہ قبلہ ترچھا نہیں ہے, مکان ترچھا ہے. اگر مکان صحیح رخ پہ بنا ہوتا تو قبلہ سیدھا ہوتا. تو ایک چیز جو سیدھی ہوتی ہے وہ کسی اور کی نسبت سے سیدھی, کسی اور کی نسبت سے ترچھی ہوتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں. تو یہ سیدھا اور ترچھا ہونا, یہ جس کو اضافی کہتے ہیں, مَنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَىٰ عِوَجٍ, اگر اس سے تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس ٹیڑھ کے ساتھ فائدہ اٹھا لو. وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا, اور اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے اس کو. یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنۃ, کوئی مومن کسی مومن عورت کو سے بغض نہ رکھے. اس لیے کہ اس کی اگر دو باتیں تمہاری طبیعت کے خلاف ہیں تو بہت سی باتیں تمہاری طبیعت کے موافق ہوں گی. اور یہی حکم بیوی کو بھی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ اگر اس کو زندہ رہنا ہے, زندگی گزارنی ہے, خیر خواہی کے ساتھ گزارنی ہے, تو جو بھی اس کے مزاج ہے اس کو متنظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کرے. اگر یہ سمجھے کہ یہ شوہر جو کسی نہ کسی طرح میرے تابع محمل ہو جائے, میرا تابع محمل بن جائے, اور جو میں کہوں وہ یہ کرے, میں حاکم بن جاؤں یہ محکوم بن جائے, جیسا میں چاہوں یہ کام وہ کرے, اور اگر نہ کرے تو میں ناراض ہو کے بیٹھ جاؤں, میں منہ پھلا کے بیٹھ جاؤں, اگر یہ کرے گی تو کبھی بھی وہ تعلقات استوار نہیں رہ سکتے. یہ چیز پیدا ہوتی ہے صرف ایک چیز سے, وہ ہے تعلق مع اللہ, اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق, کہ آخرت میں مجھے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش دی ہے کہ میں اس سے فائدہ بھی اٹھاؤں اور اس سے تعلق بھی دستوار رکھوں, دوستی کا بھی مت کبھی. تو اس طرح معاملات میں جو نکاح کا معاملہ ہے وہ اس طریقے سے طریقت ہمیں یہ بتاتی ہے. اللہ کے ساتھ تعلق ہر جگہ ہے, تو میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہے. لہذا جب پہلی بار شوہر بیوی کو دیکھے تو وہاں پر بھی کیا فرمایا گیا کہ یہ دعا کرے, اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلت علیہ, یعنی ابھی تازہ تازہ نکاح ہوا ہے, پہلی رات ہے, شوہر بیوی کے پاس جا رہا ہے, بتا رہے ہیں کہ یہ دعا کر کے جاؤ. کیا دعا کر کے جاؤ؟ کہ اللہ میں اس عورت کی جو بھلائی ہے وہ میں آپ سے مانگتا ہوں. اور جس طبیعت پر اس کی جبلت قائم ہوئی ہے اس کا کی خیر میں آپ سے مانگتا ہوں. تو وہاں بعد میں جا رہا ہے, پہلے اللہ سے تعلق قائم کر رہا ہے. یہ تعلق جو ہے ہر لمحے پر ہے, یہاں تک کہ عین اس وقت جبکہ دونوں اپنے خصوصی تعلق کے اندر جا رہے ہیں, اس سے پہلے فرما دیا یہ لمحے سے رابطہ پہلے کر لو. کیا کر لو؟ کہ اللہم جنبنا الشیطان ما جنب الشیطان ما رزقتنا. تو اس سے پہلے بھی, تو قدم قدم پر ہر ہر مرحلے میں اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جوڑنا, یہ اس نکاح کے رشتے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح مقرر فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا, اور اسی پر اس جب یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو پھر تعلقات بھی خوشگوار ہو جاتے ہیں الحمدللہ. پھر ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, بیوی سمجھتی ہے شوہر کے ساتھ جو کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. تو یہ معاملات کا جو یہ نکاح و طلاق کا مسئلہ ہے, اس کے اندر تصوف اس طرح رچا بسا ہے. تو میں بار بار یہ کر رہا ہوں کہ شریعت کے اندر تصوف رچا بسا ہے, شریعت کا تکملہ تصوف اور طریقت سے ہوتا ہے, اور تصوف اور طریقت کا حاصل ہے تعلق مع اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے مضبوط تعلق عطا فرما دے برحمت. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. www.thisquran.com